جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا کو سین تہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا کو سین تہرے؟ بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ اور رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ اور رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے قیامت، مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کہا تم کہا مدح ممدوح ازدہ، یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہا تم کہا مدح ممدوح ازدہ، یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روزے پا کے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے،
الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بہت اعلی مرتبے کے اوپر فائز ہیں، اخلاق عظیمہ کے حامل ہیں، جب بھی لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو آپس میں ان کا جو برتاؤ ہوتا ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے اچھے انداز سے رہتے ہیں کہ خود بھی پرسکون ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی رحمت بن کے رہتے ہیں، اور جن کے دلوں میں غفلت ہوتی ہے یا جن کے دلوں کی صفائی نہیں ہوتی وہ دوسروں کا خیال نہیں کرتے، جیسے برتن اکٹھے رکھیں تو کھٹکتے ہیں، ایسے وہ بھی مل جل کر رہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کھٹکتے ہیں، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو پریشانی کا سبب بن گئے، کسی کے حقوق پورے نہ کیے، اس کو ڈس اپوائنٹ کر دیا، تو لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں. اب ایسی صورت حال میں جب کسی بندے کا دل ٹوٹتا ہے، اس کے اوپر زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کا بدلہ لوں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے. کمزور بھی ہوگا تو دل میں خواہش ضرور ہوگی کہ میرے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی، میرا حق کیوں نہیں مجھے دیا گیا، مجھ پہ ظلم کیوں کیا گیا. وہ بدلہ لے سکے یا نہ لے سکے یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، اس بندے کو مزہ دکھا دوں. ایسے موقع پہ انتقام کا جذبہ دل میں آتا ہے. تو بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ شریعت نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی، صرف عبادت نہیں سکھائی، مسئلے کی معاملات، معاشرت، معیشت، جہاں جہاں بندے کو رہنمائی کی ضرورت تھی شریعت نے اس کو رہنمائی عطا فرمائی. اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آدمی ایک تھپڑ لگائے تو اس کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارے؟ نہیں. شریعت نے اس راستے میں کلیئرلی بندے کو گائیڈ کیا اور کہا کہ بھئی اگر تم بدلہ لینے کے لیے تل بھی گئے ہو، تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ تعلیم قوم یہود کو عطا کی گئی تھی، تورات میں اس حکم کو اتارا گیا تھا کہ تم اتنا بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، اگر اس سے زیادہ کرو گے تو تم خود ظالم بن جاؤ گے. تو گویا ایک حد متعین کر دی گئی، کیپ کر دیا، لیمٹ کر دیا کہ تم بدلہ بھی لینا چاہو تو یہ نہیں کہ بے حد حساب بدلہ لوگے. اس نے تمہیں تھپڑ مارا تم اسے جان سے مار دو گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی اتنے کا تم بدلہ لے سکتے ہو. یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عطا کیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بعض لوگوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں سخت مزاج، وہ خود تو کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرے وہ اسے چھوڑیں گے نہیں، وہ بدلہ لے کے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں زیادتی کی ہے. تو اس قوم کا مزاج ایسا ہی تھا، سخت مزاج. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی طبیعت میں بھی جلال تھا. اب جیسی طبیعت تھی امت کے اندر پھر ویسے اثرات منتقل ہوئے. جب قوتور سے واپس آئے اور قوم کو دیکھا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی. ہم ناراض ہونے لگے کہ یہ کیا ہے. ان کو کہنا پڑا یبن امم لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. اب قرآن پاک کا حسن دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ اے میرے بھائی، یبن امم، اے میری ماں کے بیٹے، چونکہ ماں کے لفظ سے وہ جو بھائی کا بھائی بنا تھا وہ رگ پھڑکنی تھی، تو ان کے دل کو موم کرنے کے لیے اے میری ماں کے بیٹے، تاکہ ان کا دل اور متوجہ ہو جائے، نرم ہو جائے. اللہ رب العزت نے ان کو تورات میں پھر یہ حکم عطا فرمایا وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّقْصَ بِالنَّقْصِ، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخم لگے تو اس کا بدلہ. گویا تمہارے ساتھ جتنی زیادتی ہو تم اتنا اس سے بدلہ لے سکتے ہو، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان. تو ایک ان کو حدود حد بتا رہے ہیں اور اس کو اخلاق عالیہ کہا، کہ یہ بھی اخلاق ہے کہ بندہ بدلہ لیتے ہوئے حد سے آگے نہ بڑھے، خیال رکھے شریعت کا، اتنا بدلہ لے جتنا اس کے ساتھ برا ہوا زیادتی ہوئی، تو اس کو اخلاق عالیہ کہا گیا. ورنہ اس سے پہلے تو جس کی لاٹھی اس کی پھینک، جس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی تھی وہ دوسرے کو معمولی سی خطا کے اوپر پتہ نہیں کتنی سزا دیتا تھا. اب ایک ضابطہ متعین کر دیا گیا، یہی حکم چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں نرمی تھی، ہمدردی تھی، اس لیے بیماروں کو ہاتھ لگاتے تھے اللہ شفا دیتے تھے. وَأُبْرِعُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیتے تھے. ان کو اللہ رب العزت نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر اخلاق اپنانے کی تلقین فرمائی. وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ بھئی اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو، لیکن اگر تم اس کو معاف کر دو گے تو یہ معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہوگا. یعنی یہ ایک درجہ آگے بڑھ کر بات کی کہ حق تمہارا ہے، جتنا تمہارے ساتھ ظلم ہوا تم اتنا ان سے بدلہ لو، لیکن اگر تم معاف کر دو گے تو معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا. اس کو اخلاق کریمانہ کہا گیا کہ بندہ زیادتی کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے معاف کر دے. نبی علیہ السلام تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ان کو اخلاق عظیمہ عطا کر دے. وہ اخلاق عظیمہ کیا؟ اس سے بھی ایک قدم آگے کمال عطا کر دیا. وہ اخلاق عظیمہ کیا؟ کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم بدلہ بھی نہ لو، معاف بھی کر دو، اور الٹا اس کے ساتھ نیکی اور احسان کا سلوک کرو، بھلائی کا معاملہ کرو. تو برائی کے بدلے میں بھلائی، اس کو اخلاق عظیمہ کہا گیا. برائی کے بدلے میں برائی تو ساری دنیا کرتی ہے، اور اگر کوئی کہے جو بھلا کرے گا ہم اس کے ساتھ بھلا کریں گے، یہ تو تجارت ہوئی. اخلاق یہ ہیں کہ اگر کوئی غلطی کر بیٹھا بدلہ بھی نہ لو، معاف بھی کر دو، اور الٹا اس بندے کے ساتھ اپنی طرف سے نیکی، بھلائی، خیرخواہی، احسان کا سلوک کرو. یہ بہت مشکل کام، اس کو اخلاق عظیمہ فرمایا گیا، اور یہ خلق نبی علیہ السلام کا. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، نیکی برائی اور نیکی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ادفع بالتی ہی احسن، تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلو. ایک بندہ تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے، اب اس کے بدلے میں تم وہ نہ کرو، تم اپنی طرف سے اچھائی کا معاملہ کرو. چنانچہ کہتے ہیں کل اناء یترشح بما فی، ہر برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، جس کے اندر پانی ہوگا اس میں سے پانی نکلے گا، جس کے اندر دودھ ہوگا اس میں سے دودھ نکلے. تو انسان کے اندر اگر خیر ہے تو خیر نکلے گی، اگر شر ہے تو شر نکلے گی. تو فرمایا بھئی اگر اس کے اندر سے شر نکل رہا ہے تو تم اس کے بدلے میں شر کا راستہ کیوں اپناتے ہو، تم خیر کا معاملہ کرو اس کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اخلاق کی معراج عطا فرمائی، یعنی اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ایسی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی فرمائی کہ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی بھلائی اور احسان کا معاملہ، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تو رحمت للعالمین کے خلق اخلاق عظیمہ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیں تو آپ کو اس زندگی میں معافی اور درگزر جگہ جگہ نظر آتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو آج ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے، اس کو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو معافی نہ کیا، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا. چنانچہ معافی اور درگزر کتنی تھی، چند ایک اس کی مثالیں میں عرض کر لوں، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اپنے اوپر اگر کسی کی زیادتی ہو تو بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد کے ساتھ اگر کوئی برا کرے وہ برداشت نہیں ہوتا. اولاد کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے، وہ جگر، وہ دل کی ٹکڑا جو ہوتا ہے، قلب کا ثمر جو ہوتا ہے، اس کے ساتھ برا کرے کوئی تو بندہ برداشت نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کیا. چنانچہ نبی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے ہوئی تھی. یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے فرسٹ کزن بھی تھے، ان سے شادی ہو گئی. میاں بیوی آپس میں بہت محبت پیار کی زندگی گزار رہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی جگر گوشہ تھیں اور اتنے اچھے اخلاق والی تھیں کہ ان کے خاوند ان کے اوپر جان چھڑکتے ہیں. جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مگر ان کے خاوند نے کلمہ پڑھنے میں دیر کی، جلدی نہیں پڑھا، حتیٰ کہ جب بدر کے میدان میں کفار آئے تو وہ ان کو بھی گھسیٹ کے لے آئے کہ تم بھی چلو. اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ بدر کے معاملے میں قید ہو گئے. اب جب قیدیوں کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، تو ہر قیدی کے رشتہ دار نے اپنی طرف سے فدیہ کی رقم بھیجی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھی، انہوں نے اپنے پاس ایک ہار تھا وہ ان کو چھڑانے کے لیے بھیجا.
وہ ہار جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وہ ہار تھا جو آپ نے اپنی شادی کے وقت، نکاح کے وقت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو گفت دیا تھا. اور سیدہ خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی بیٹی کی شادی پر اس کو ہدیہ دے دیا تھا، اور آج بیٹی نے وہی ہار نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اپنے خاوند کو آزاد کروانے کے لیے. نبی علیہ السلام جب آپ دیدہ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ما یبکی، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اس ہار کو دیکھ کر خدیجہ کی یاد آئی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی، آپ یہ ہار بھی واپس کر دیجئے اور ابو العاص کو بھی آزاد کر دیجئے. صحابہ کے مشورے پر نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے بات کرتے ہوئے ایک شرط لگائی کہ ابو العاص تجھے ہم چھوڑتے ہیں اس شرط کے اوپر کہ تم واپس جاؤ اور اپنی بیوی سے پوچھو اگر وہ ہجرت کر کے یہاں میرے پاس مدینہ آنا چاہے تو ان کو اجازت دے دینا، ان کو روکنا نہیں تم نے، ان کا یہ بہت اچھا. چنانچہ ان کو آزاد کر دیا گیا. ابو العاص جب واپس مکہ مکرمہ گئے انہوں نے پوچھا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے والد گرامی کے پاس مدینہ جاؤں. انہوں نے ہجرت کا ارادہ کر، ابو العاص نے اپنی طرف سے اجازت دے دی. اب جب جانے کا وقت آیا تو ابو العاص نے اپنے بھائی، ان کا نام تھا کنانہ، دیور تھے سیدہ زینب کے، ان کو کہا کہ بھئی یہ یہاں سے مکہ مکرمہ سے باہر جائیں گی تو ان کی سواری کے ساتھ ساتھ اپنی سواری رکھنا حتیٰ کہ یہ اس پوائنٹ تک پہنچ جائیں جہاں مدینہ سے آئے ہوئے دو صحابہ انتظار میں تھے جنہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ لے آنا تھا. چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ چلی، اللہ کی شان کے کفار قریش مکہ کو پتہ چل گیا تو ابو سفیان جو نبی علیہ السلام کی دشمنی میں آگے آگے رہتا تھا وہ بھی آگیا اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ آگئے. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی پیغمبر اسلام کی بیٹی ہو اور روشن دن کے اندر خیریت کے ساتھ چلی جائے؟ لوگ کہیں گے کہ مکہ کے لوگ اتنے بزدل تھے روک بھی نہ سکے، ہم نہیں جانے دیتے. کنانہ نے کہا تم نہیں جانے دو گے، میں تمہارے ساتھ لڑوں گا. انہوں نے تیر کمان سنبھال لی، لیکن ابو سفیان بڑے عقل مند تھے، انہوں نے اس موقع پہ ذرا سمجھداری کا ثبوت دیا اور کنانہ کو کہا کہ دیکھو ذرا ہماری بھی عزت کا خیال رکھو، ابھی ان کو لے کے واپس آ جاؤ، ہم مکہ میں دکھا دیں گے کہ دیکھو ہم کتنے بہادر نکلے، اور پھر دو دن کے بعد جب معاملہ ٹھپ ہو جائے گا ان کو خاموشی سے بھیج دینا، ہم ان نظر انداز کر دیں گے. تو کنانہ نے بھی اس میں خیر دیکھی، چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئی. چند دنوں کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اب معاملہ کچھ مناسب ٹھنڈا ہو گیا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ پھر چلی. اب اپنے جتنے قریبی ہوتے ہیں نا وہ پھر دکھ بھی اتنے زیادہ دیتے ہیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ چل پڑی، لیکن ایک ان کا رشتے میں کزن تھا حبار ابن الاسود، اس کو پتہ چل گیا. چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ مکہ مکرمہ سے باہر سواری پہ جا رہی تھی، وہ آیا اور اس نے پیچھے سے اچانک ان کی سواری کی ران میں نیزہ پھونپا. اب آپ بتائیں کہ اونٹنی فرض کرو چل رہی ہو اور اچانک اس کی ٹانگ پہ حملہ کیا جائے تو وہ تو بدکے گی نا. اچانک جو اونٹنی بدکی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کے اوپر سے نیچے چٹان کے اوپر گئی. ایک تو ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی اور یہ درد ان کو باقی پوری زندگی رہی، اتنی سخت چوٹ. اور دوسرا یہ ہوا کہ وہ امید سے تھی تو اوپر سے نیچے گرنے کی وجہ سے حمل بھی ضائع ہوگا، مسکیرج ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ عورت کے لیے یہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اور انہیں اسی حال میں اپنا سفر کنٹینیو کرنا پڑا. تو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا 400 کلومیٹر کا سفر انہوں نے اس حال میں کیا کہ زخم بھی تھا جو ریڑھ کی ہڈی میں تھا، اور مس کیریج کا جو ہے وہ درد بھی تھا. چنانچہ جب مدینہ طیبہ پہنچی تو ان کی حالت بہت ہی کمزور تھی، بقیہ پوری زندگی وہ اسی زخم میں رہی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام ان کو دیکھتے اور فرماتے کہ میری اس بیٹی کو دین کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی، اور بالآخر اسی تکلیف کے اندر ان کی وفات بھی ہو گئی اسی زخم کی وجہ سے. اب بتائیں کہ جس بندے نے ان کے ساتھ یہ بدتمیزی کی اس کے اوپر کتنا غصہ آیا ہوگا، اس نے کتنا برا کیا، کتنی زیادتی کی، اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کے اور اسی تکلیف کی وجہ سے فوت ہوتے دیکھ کے کتنا نبی علیہ السلام کو جلال آیا ہو. اب ایسا بندہ اگر کبھی قابو آئے تو جی چاہتا ہے کہ اس کے ٹکے بوٹی کر دے، مگر اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، حبار ابن الاسود آیا اور اس نے آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز سے کلمہ پڑھ دیا. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ وہی منحوس چہرہ نظر آ رہا ہے، مگر اب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے محبوب نے اپنے دل میں جو بھی دکھ تھا اس کو دبا دیا اور اس بندے کے کلمہ پڑھنے کو قبول فرما دیا، معاف کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا دل اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہو. اللہ اکبر، واقعی صحیح کہتے ہیں to run a big show one should have a big heart. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سجتا تھا، یہی زیر دیتا تھا. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا. اگلی بات دیکھیے، مکہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا صفوان بن امیہ، یہ اپنے زمانے کا اسلحہ ڈیلر تھا. جیسے آج کے زمانے میں کچھ دکانیں ہوتی ہیں نا اسلحہ کی، کہ وہاں سے جاؤ اور لسنس بنوا کے تو وہاں سے گن خریدو فلاں خریدو، یہ بھی ایسا ہی بندہ تھا. اس کے پاس ہزاروں تیر، نیزے، کمانے، تلواریں اسپیئر بنی ہوئی تھی. جب کسی کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ کرائے دے کر اس سے لے جاتے تھے اور اپنا کام کرنے کے بعد واپس لے جاتے تھے. چنانچہ اتنا بڑا اسلحہ ڈیلر تھا کہ جب جنگ حنین ہوئی، غزوہ حنین، تو نبی علیہ السلام نے بھی اس سے کئی ہزار تیر اور نیزے ادھار لیے. نبی علیہ السلام نے اس سے ادھار لیے اور اس نے دیے، تو اتنا بڑا تو تھا نا اسلحہ ڈیلر. اس نے کیا کیا کہ ایک دفعہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عمیر بن وحب، غریب سا بندہ تھا لیکن تھا جوان العمر. اس نے کہا جی کہ دیکھو میرے گھر کے حالات اچھے نہیں، فلاں نہیں. اس نے کہا بھئی میں تمہیں آئیڈیا دیتا ہوں. کیا؟ اس نے کہا میں نے ایک تلوار تیار کروائی ہے اور اس تلوار کو میں نے پوائزن کے اندر اس کو بجھایا ہے، یعنی اس کی جو دھار ہے نا ایج ہے، اس کو میں نے ایسی زہر کے اندر لگایا ہے کہ ذرا سا بھی کسی کو اگر اس کا زخم لگ جائے تو زہر کی وجہ سے اسے موت آ جاتی ہے. تم ایک کام کرو کہ یہ تلوار لو اور مدینہ طیبہ چلے جاؤ اور وہاں رہنا شروع کرو، اور موقع پا کر مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کو تھوڑا سا بھی اگر زخم لگا دو گے نا تو کام ہو جائے گا. اور اس کے بدلے میں کیا کروں گا؟ ساری زندگی تمہارے پورے خاندان کے اخراجات میں اٹھاؤں گا، ساری زندگی کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. اب وہ نوجوان تھا، اس نے کہا بھئی اچھا آسان کام ہے، چنانچہ اس نے تلوار لی اور چل پڑا. اللہ تعالیٰ کی شان کے جب مدینہ طیبہ آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں پہنچا دی. نبأني العلیم الخبیر، محبوب ایسے ہی فرماتے تھے، مجھے تو علیم و خبیر اطلاعیں دے دیتا ہے. تو جب نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا تو صحابہ نے ان کو پکڑ لیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیوں آئے؟ اس نے پوری بات کھول دی کہ جی مجھے یہ لالچ دیا گیا اور میں تو آپ کو شہید کرنے کی نیت سے آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ کہتے جی آپ تو بڑے کریم ہیں اور بڑے اچھے خاندان کے ہیں اور آپ کے اخلاق بڑے مشہور ہیں. فرمایا بہت اچھا، نبی علیہ السلام نے اس جان کے دشمن کو بھی معاف فرما دیا، واپس مکہ آ گیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو صفوان بن امیہ کو 100% یقین تھا کہ چونکہ میں نے پلان کیا تھا اور بندہ بھیجا تھا تو آج اس کے بدلے میں میری جان گئی، مجھے جہاں مسلمان ڈھونڈیں گے وہ مجھے ختم کر دیں گے. تو صفوان جو ہے وہاں سے جدہ گیا اور وہ جدہ سے ایران بھاگنا چاہتا تھا. پیچھے سے عمیر بن وہب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے بھی معاف کر دیا تھا، آپ اتنا معاف کر دینے والے ہیں. صفوان بن امیہ قوم کا سردار ہے، ڈر اور خوف کی وجہ سے یہاں سے بھاگ گیا ہے، تو آپ اگر اس کو جان کی امان دیں تو میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے اس کی جان بخشی کر دی، جان کی امان دے دی. اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی نشانی تو نہیں ہے کہ میں اس کو نشانی دکھاؤں. روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں جو خطبہ دیا تھا کالے امامے کے ساتھ، وہ کالا امامہ پڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے اپنا امامہ اٹھا کر نشانی کے طور پر دے دیا کہ جاؤ صفوان کو یہ امامہ دکھاؤ، میں نے اس کی جان بخش دی. عمیر بن وہب وہ لے کر آیا اور جدہ میں ملا صفوان سے، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میری اب وہاں رہنے کی حالت نہیں، مجھے قتل کر دیا جائے گا. اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارا معاملہ کتنے کریم بندے کے ساتھ ہے. اس نے کہا کیا؟ انہوں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہاری جان بخشی کر دی. اس نے کہا جان بخشی کا میرے پاس کیا ثبوت؟ بھئی میرا تو جان کا مسئلہ. اس نے کہا دیکھو کہ انہوں نے اپنے سر سے اتار کر امامہ تمہاری دل یعنی دل کے تسلی کے لیے بھیجا ہے. صفوان کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ میں نے ان کی جان لینے کے لیے ترکیبیں کی اور وہ میری جان بخشی کے لیے اپنا امامہ بھیج رہے ہیں. چنانچہ صفوان آیا، کتابوں میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا، میں نے سنا ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے معاف کر دیا. اس نے کہا مگر میں ابھی مسلمان تو نہیں ہونا چاہتا. کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ مجھے تو بھئی 2 مہینے لگیں گے، میں تو ابھی سوچوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا صفوان میں تمہیں 2 کی بجائے 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، تم اسلام کے بارے میں سوچ لو. 2 مہینے کی بجائے 4 مہینے کی اللہ رب العزت کے محبوب نے مہلت دے دی. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ 4 مہینے کے اندر اللہ نے اس بندے کے دل کو بدلا اور بالآخر صفوان نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. ہماری تو اس اختلافات ہوتے ہیں نا چھوٹی سی بات کی وجہ سے. فلانے جی ایسی بات کہہ دی تھی, حالانکہ بات کا سر پیر بھی نہیں ہوتا, وہ پوری نقل بھی نہیں ہوتی, اور ان دو لفظوں کے اوپر ہم آپس میں بول چال چھوڑ دیتے ہیں, دشمنیاں بنا لیتے ہیں, ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں جان کے دشمن بنے ہوئے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حال دیکھیے کہ جو پہلے بندے کو بھیج رہے ہیں نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اپنا امامہ ان کو نشانی کے طور پر دے دیتے ہیں. چنانچہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ابو جہل کا بیٹا جس کا نام تھا اکرمہ, یہ بھی اپنے باپ کی طرح مسلمانوں کی مخالفت میں آگے آگے تھا. چنانچہ اس نے احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی اور اس کو پتا تھا کہ بھئی اب میرا رہنا مشکل ہے, مجھ سے بدلہ لیا جائے گا, مجھے مار دیا جائے گا. چنانچہ یہ مکہ مکرمہ چھوڑ کے جدہ کی طرف چل پڑے. ان کی بیوی کا نام ام حکیم تھا, وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میرے خاوند کو جان کی امان دے سکتے ہیں؟ اب خاوند کون تھا؟ ابو جہل کا بیٹا. اور ابو جہل کون تھا جس نے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ دکھ دیے, تکلیفیں پہنچائیں؟ اس کا بیٹا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے اس کو جان بخشی دی. چنانچہ ام حکیم اپنے خاوند کو ڈھونڈنے نکلی. اللہ کی شان کے ایک جگہ دریا میں اکرمہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے تھے اور دریا عبور کر کے اگلے شہر جانا چاہتے تھے تو ام حکیم وہاں پہنچی. انہوں نے کشتی والے کو کہا کہ بھئی مجھ سے زیادہ پیسے لے لو اور وہ جو بڑی کشتی آگے جا رہی ہے نا اس کے ساتھ مجھے جا کر پہنچاؤ. چنانچہ اس نے کشتی چیز چلائی اور دریا کے درمیان کشتی ایک دوسرے کے برابر میں آئی تو انہوں نے خاوند کو بلایا اپنی کشتی میں, فرمایا کیا ارادے ہیں؟ اس نے کہا آگے جا رہا ہوں. کہنے لگی جانے کی ضرورت نہیں, اور واپس چلتے ہیں. کیوں؟ کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے آپ کی جان بخشی کا اعلان کر دیا, آؤ چلتے ہیں. اکرمہ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے, چنانچہ یہ واپس چل پڑے. اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ کتابوں میں لکھا ہے راستے میں رات بھی آ گئی. اکرمہ رضی اللہ عنہ کئی دن سے اپنی بیوی سے دور بھی تھے اور چاہتے تھے کہ رات اپنی بیوی سے ملاپ کریں, مگر ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان اتر چکا تھا. انہوں نے بڑے پیار سے اپنے خاوند کو سمجھایا کہ دیکھو میں پہلے بھی آپ ہی کی بیوی تھی اور ابھی بھی آپ ہی کی بیوی ہوں, فرق یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ چکی ہوں, آپ نے کلمہ نہیں پڑھا, اس لیے ابھی میں آپ کے لیے حلال نہیں ہوں, تو تم صبر کر لو ایک دن کے لیے. اچھے انداز سے کہی گئی بات دوسرے کو متاثر کر دیتی ہے. یہ خاموش ہو گئے. اگلے دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب اکرمہ آئے حرم میں تو مسلمان صحابہ جو تھے وہ تو دیکھ کے حیران ہو گئے, ان کا خون جوش میں آ گیا, کھولنے لگ گیا. اس کا باپ تھا جو نبی علیہ السلام سجدے میں تشریف لے گئے تھے اور اس نے اونٹ کی نجاست سے بھری اوجڑی اوپر رکھوا دی تھی, اتنی تکلیفیں پہنچائی تھی. یہ آ گیا, اب اس کو ہم ٹھیک ٹھیک کرتے ہیں. چنانچہ وہ گئے دیکھنے کہ نبی علیہ السلام کیا معاملہ فرماتے ہیں. اتنے میں ایک صحابی اٹھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور جا کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آیا. نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے, آپ اٹھے, آپ کے سر پہ اس وقت امامہ بھی نہیں تھا, اسی حالت میں اٹھ کے آپ نے استقبال کیا, فرمایا اے مہاجر سردار تیرا آنے پر تجھے مبارک. اللہ اللہ, اے مہاجر سردار تیرے آنے پر تجھے مبارک. اکرمہ اتنے حیران ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرماتا. ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, سالوں جھگڑے چلتے ہیں, ایک دوسرے کے گھر جانا بند, ایک دوسرے کی بدخواہی, کوئی بات ہو مخالفت ان کی کر کے دکھانی ہے, ان کی بات کو رد کر کے دکھانے, توڑ کے دکھانے, یہ ہمارے آپس کے معاملات ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو کیا ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کو بھی معاف کر دیا, یہاں تک کہ طائف میں نبی علیہ السلام کے ننحال کے رشتہ دار تھے, یعنی آپ کی والدہ حلیمہ سعدیہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا, آپ کی پرورش کی, ان کے بھائیوں کا قبیلہ اس علاقے میں رہتا تھا, تو یہ آپ کے ماموں کا علاقہ کہلاتا تھا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب قریش مکہ کی طرف سے بہت دکھی ہوئے تو آپ نے سوچا کہ چلو میں طائف کی طرف جاتا ہوں, وہ میرے ننحال کی رشتہ داری ہے ماں کی طرف کی, تو ہو سکتا ہے کہ اس رشتہ داری کا وہ پاس کریں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا. بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے, اور بعض کتابوں میں ہے کہ نہیں آپ طائف اکیلے گئے. تو لگتا یوں ہے کہ سفر میں ساتھ تھے, لیکن جب طائف میں بات کرنے کے لیے جانا تھا تو نبی علیہ السلام پھر اکیلے تشریف لے گئے. چنانچہ تین بڑے سردار تھے, ان سے نبی علیہ السلام نے جا کر بات کی, ان کو دین کی طرف بلایا. اللہ کی شان کہ ان تینوں نے انکار کر دیا. اب جب انکار کر دیا تو اگلی بات اور کیا کہ انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ آپ ہمارے شہر میں ٹھہر ہی نہیں سکتے, آپ کو ابھی شہر چھوڑ کے چلے جانے ہیں, اور بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ اس بندے کو آپ نے اس شہر بستی میں رہنے نہیں دینا. اب عرب کے دستور کے مطابق یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اتنے بد اخلاق کیسے بن گئے کہ ایک مہمان کی مہمان نوازی بھی نہ کریں, اس کو کھانا بھی نہ دیں, پینا بھی نہ دیں, ٹھہرنے بھی نہ دیں. بھئی بات نہیں مانی یہ تو اور بات ہے, لیکن عرب کی روایت کے مطابق کھانا تو دیتے نا, رشتہ داری تو آخر تھی نا, کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ ایک سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, لیکن پتہ ہے اس کی حقیقت کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں آتی ہے کہ اس وقت تک کتنے صحابہ کلمہ پڑھ چکے تھے, تو نبی علیہ السلام نے اگر تشریف لانا تھا تو صحابہ کی ایک جماعت لے کر تشریف لاتے تاکہ ساتھ ہوتے, اکیلے کیوں تشریف لائے, اکیلے بات کی. اور پھر آگے اگر بات کی تو پھر طائف کے لوگوں نے اتنا روڈ بن کر معاملہ کیوں کیا؟ اس میں ایک چھوٹا سا علمی نکتہ ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے میرے ددیال کے رشتہ داروں نے میرے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, اب اگر میں نے آ کر طائف والوں کو دعوت دی, قبول کر لی, فبہا, اور اگر انہوں نے بھی انکار کر دیا تو پھر مکہ والے مجھے واپس مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. لہذا نبی علیہ السلام اس کو بہت خاموشی سے کرنا چاہ رہے تھے. چنانچہ جب آپ نے ان کو دین کی دعوت دی اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اس بات کا مکے والوں کو پتہ نہ چلے. جب آپ نے یہ بات کر دی تو وہ لوگ اس بات سے یہ سمجھے کہ اچھا مکے والوں نے تو بات مانی نہیں, اور مکے والوں سے ہماری بڑی دوستی ہے, ہم اس بندے کو اگر یہاں رکھیں گے تو کہیں مکہ والے ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تب انہوں نے کہا کہ اب آپ یہاں رہ بھی نہیں سکتے, آپ کو یہاں سے چلے جانا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اکیلے وہاں سے چلے. بچے آخر بچے ہوتے ہیں, انہوں نے کنکریاں مارنی شروع کر دی. نبی علیہ السلام پاؤں پہ زخم آتا, خون نکلتا, آپ بیٹھتے تو دو بندے قریب آتے اور آپ کو زبردستی اٹھا دیتے اور پش کرتے کہ یہاں سے چلے جائیں. نبی علیہ السلام کو اتنی تکلیف پہنچی کہ جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام طائف سے نکل کر تھوڑا باہر آ کر جب بیٹھے تو آپ نے وہ ایک تاریخی دعا مانگی کہ اللہ میں آپ کے سامنے اپنی کمزوری اس کا جو ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری کی شکایت کر. یہ وہ مقام تھا جہاں آپ تشریف فرماتے. سامنے ایک باغ تھا انگوروں کا اور وہ تھا عتبہ اور شیبہ کا. ان کا ایک غلام تھا. انہوں نے جب دیکھا نبی علیہ السلام کو کہ اکیلے ہیں اور گرمی اور دھوپ اور چہرے کے اوپر سفر کے آثار تھے تو وہ بھی دشمن, مگر عربوں میں مہمان نوازی تو تھی نا. انہوں نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ جاؤ اور انگور کا ایک خوشہ اس مسافر کو دے کے آؤ. چنانچہ اداس نے انگور کا خوشہ توڑا اور اس کو ایک پیالے پلیٹ کے اندر رکھا اور لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا. جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. فرمایا اچھا یونس علیہ السلام میرے بھائی کے علاقے کے رہنے والے ہو. اداس یہ لفظ سن کر حیران ہو گیا. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ عرب کے کسی بندے کو نینوا میں آنے والے بابل کے علاقے میں یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی پتا ہوگا. یہ واقعات تو وہ اپنے بڑوں سے سنا کرتا تھا. اس نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے بتلا دیا. چنانچہ اس بات کو سن کے اداس نیچے جھکا, نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر انگوروں کو کھانا شروع کیا. جب آپ نے بسم اللہ پڑھی اداس کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہیں اور یہ نبوت کا کلام ہے جو یہ کر رہے ہیں. ادھر یہ ہاتھ چوم رہا تھا, ادھر پیچھے عتبہ شیبہ دیکھ رہے تھے. جب میں واپس گیا تو عتبہ شیبہ نے کہا کہ اچھا ہمارے ہاتھ تو کبھی نہیں چومے, ہم تمہارے مالک ہیں اور اس مسافر کے ہاتھ چوم رہے ہو. اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ شخص اللہ کا سچا نبی ہے, اس نے میرے سامنے وہ بات کی جو نبی کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ کر نہیں سکتا. اس جگہ پر نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے, پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا, ہواؤں کا فرشتہ بھی, اور نبی علیہ السلام نے آ کر نبی علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان طائف والوں نے آپ کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا کہ ہم دو پہاڑوں کو ٹکرا کر بستی والوں کا نام و نشان مٹا دیں. اب ایسے موقع پر جب بندے کو تازہ تازہ صدمہ ملا ہو, تکلیف پہنچی ہو, تو بندے کا دل کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ان سے جو ہے یہ بدلہ لینا چاہیے, مگر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کو کہہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا. اللہ کے نبی کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے نہیں کرنا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے, میں امید کرتا ہوں ان کی آنے والی اولادوں میں اللہ ایسے بندوں کو پیدا کر دے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائے. اللہ اکبر کبیرہ. حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عفو در گزر کا یہ خلق کتنا زیادہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کتنی پہنچی تھی؟ حدیث پاک میں آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں احد کے علاوہ سب سے زیادہ تکلیف دہ دن کون سا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حمیرہ طائف کا دن سب سے زیادہ تکلیف والا تھا. اور پھر یہ بھی کہا آج 9 سال اس وقت کو گزر گئے, مجھے اپنے دل میں اس دن کی تکلیف آج بھی محسوس ہوتی. اب نبی علیہ السلام کو 9 سال تک تکلیف نہ بھولی جو اس دن دی تھی. اور آپ کا خلق یہ تھا کہ فرشتے آئے ہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے اس لیے کہ میری قوم مجھے پہچانتی ہے. عفو در گزر کی مثالیں تاریخ انسانیت میں ایسی کوئی پیش کر نہیں سکتا. نبی علیہ السلام نے ایسی روشن مثالیں قائم کر کے دکھا دی. اور دیکھیے جس دن فتح مکہ ہوا اس دن ابو سفیان فتح مکہ سے ایک دن پہلے مسلمان ہو گئے تھے راستے میں ہی. جس دن فتح مکہ ہوا تو مسلمان جو لوگ آئے مرد انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر عورتوں کی بیعت شروع ہوئی تو ہندہ بھی آ گئی اور وہ بھی چہرے پہ پردہ اس طرح ڈال کے آئی کہ نبی علیہ السلام پہچان نہ لے کہ میرے سب سے بڑے دشمن کی بیوی ہے یہ. اور وہ ایسی عورت تھی سخت دل کہ اس نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو کچا چبایا ہوا تھا, سینے کو کھلوایا, اندر سے کلیجہ نکالا, آنکھیں نکال دی, کان نکال دی, کاٹ دیے, لاش کی بے حرمتی کر دی. ایسی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب احد کے میدان میں دیکھا تھا تو آپ کی زبان سے نکلے کہ اس حمزہ پر رونے والیاں کہاں ہیں. یہ الفاظ کے حمزہ پہ رونے والیاں کہاں ہیں. بلکہ مدینہ کی عورتوں نے سنا تو پہلے انہوں نے کہا کہ ہم حمزہ پہ اتنا روئیں گی جتنا عرب میں رویا جاتا ہے, مگر اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ مدینہ کی عورتیں مسلمان عورتوں کو دین کرنا یہ جائز نہیں ہے. پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے اس پر بیعت بھی لی تھی عورتوں سے, مگر ابتدا کے الفاظ یہی تھے کہ حمزہ پہ رونے والیاں کہاں ہیں. مگر اس حالت کو دیکھ کر اللہ کے نبی اتنے غمزدہ تھے, کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے تین طرح کے رشتے تھے. ایک رشتہ تو یہ کہ وہ آپ کے چچا تھے, اور دوسرا رشتہ تو یہ کہ وہ آپ کے دوست تھے پکے, اور تیسرا رشتہ یہ کہ وہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے. حمزہ رضی اللہ عنہ نے اور نبی علیہ السلام نے ایک ہی باندی کا دودھ پیا ہوا تھا, تو اس رشتے سے بھائی بھی بن جاتے تھے. اب دوست بھی ہو, چچا بھی ہو, دودھ پینے والا بھائی بھی ہو, اور اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کا اتنا بڑا وہ معاون بن جائیں اور پھر ان کا شہید ہو جانا نبی علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا صدمہ تھا. اللہ اکبر کبیرہ, اتنی بے حرمتی کی تھی ہندہ نے کہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ ان کی بہن کو ان کی لاش پر آنے نہ دیا جائے. مگر ان کی بہن نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا پیغام, اللہ کے نبی مجھے منع نہ فرمائیے, مجھے اپنے بھائی کے پاس جانے دیجئے. فرمایا تو بھائی کی لاش کو دیکھ نہیں سکے گی. جواب دیا میں اپنے بھائی کی لاش پر رونے نہیں جا رہی, میں اپنے بھائی کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہی. اللہ اکبر. تب نبی علیہ السلام نے ان کو جو ہے اجازت دی کہ ہاں آپ اپنے بھائی کی لاش پر آ سکتی. تو نبی علیہ السلام کے دل پر اتنا صدمہ تھا, مگر وہ عورت جس نے کلیجے کو چبایا وہ آ کے کلمہ پڑھتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کلمہ پڑھنے کو قبول کر کے اس عورت کو بھی معاف کر دیتے. ابھی اس نے معافی لے لی تو دیکھو وہ وحشی جو ہندہ کا پہلے غلام تھا اور جس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا, وہ بھی پیٹ کی طرف سے آیا اور اس نے آ کر بھی پیچھے سے کلمہ پڑھ دیا. جب سامنے آیا اور نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ وحشی ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا وحشی تو نے کلمہ پڑھ لیا, تیرے کلمے کو میں قبول کر لیتا ہوں, لیکن تو میرے سامنے آتا ہے مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی, میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ, کہیں میرا دل دکھی ہو تو تمہیں نقصان نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ایسے ایسے لوگوں کو بھی اللہ کے محبوب نے اس دن جو ہے وہ معاف فرما دیا. اللہ اکبر. حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے عفو درگزر کی کیا مثالیں قائم. اور دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن بیت اللہ شریف کے پاس ہیں, چنانچہ بیت اللہ شریف کا جو دروازہ تھا اس کی چابی اور کنجی ایک شخص تھا جس کا نام تھا عثمان بن طلحہ, اس کے پاس ہوتی تھی. نبی علیہ السلام نے اسے بلایا, فرمایا عثمان بیت اللہ کی چابی دو. ان کو چابی دینی پڑی, چنانچہ انہوں نے بیت اللہ کی چابی نبی علیہ السلام کو حوالے کر دی. نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا, آپ اندر تشریف لے گئے, آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے. آپ نے دروازے کے بالکل سامنے کی دیوار سے کوئی دو تین قدم پہلے دو رکعت نفل بھی پڑھی اور دعائیں مانگی. بڑا جی چاہتا تھا آپ کا بیت اللہ میں داخل ہو کے اللہ کی عبادت کروں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو اس وقت عباس لانو آپ کے چچا بھی تھے، صدیق اکبر لانو بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، سب حضرات تھے، اور ہر ایک کے دل کی تمنا یہ تھی کہ اب نبی علیہ السلام کسی نہ کسی کو تو یہ چابی حوالے کریں گے اور صاف ظاہر ہے اب کسی ایمان والے کو دیں گے تو کتنا اچھا ہو کہ یہ سعادت ہمیں مل جائے۔ تو چچا بھی قریب قریب ہیں اور آپ کے یار بھی آپ کے قریب قریب ہیں، اور دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جب ان کو طاقت ملتی ہے تو وہ اپنوں کو نوازتے ہیں، جو اقتدار میں شامل ہوتے ہیں نا ان کو دیتے ہیں، اور جو اختلاف والے ہوتے ہیں ان کے تو منہ سے لقمے بھی چھین لیتے ہیں۔ دنیا کا دستور یہی ہے، اور صحابہ بھی امید لگا کر بیٹھے تھے کہ یہ سعادت دیکھیں آج کس کو نصیب ہو۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ سے باہر تشریف لائے، آپ نے دروازے کو بند کروایا تو آپ کے ہاتھ میں چابی ہے، آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا، عثمان اس دن کو یاد کرو جب ہجرت کرنے سے پہلے میں یہاں آیا تھا، تمہارے ہاتھ میں چابی تھی اور میں نے تم سے کہا تھا بھئی دروازہ کھول دو، میں اندر جا کے اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اور عثمان تم نے انکار کر دیا تھا، اور پھر میں نے تمہیں کہا تھا عثمان ایک وقت آئے گا جس کیفیت میں تم کھڑے ہو میں کھڑا ہوں گا، اور جس کیفیت میں آج میں کھڑا ہوں تو کھڑا ہوگا۔ عثمان دیکھو میرے اللہ نے اس وعدے کو پورا کر دیا، آج چابی میرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ خالی ہیں، مگر عثمان میں تیرے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تو نے میرے ساتھ کیا تھا، میں یہ چابی تجھے واپس کرتا ہوں، یہ تیرے ہی خاندان میں قیامت تک جاتی رہے گی۔ اس خلق کو دیکھ کر عثمان روتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کو درگزر کی حد کر دی، انسان حیران ہو جاتا ہے، اور آج ہماری یہ حالت ہے، ہم اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرتے، بیٹی کو معاف نہیں کرتے، اپنی بیوی کی کسی غلطی کو معاف نہیں کرتے، بھائی کو معاف نہیں کرتے، بچے ماں باپ کو معاف نہیں کرتے، پڑوسی پڑوسی کو معاف نہیں کرتے، اور یوں کہو تو ہم اونچی آواز سے کلمہ پڑھ کے مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے بھی بڑے۔ ایک مسجد میں ایک عقیدہ رکھنے والے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے دو نمازی ہوتے ہیں، اور دو نمازیوں کی آپس میں بند نہیں رہی ہوتی۔ اللہ کے بندو، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھو کہ رہا کیسے جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسرے کی غیبتیں کریں گے، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، ایک جنگ شروع کر دیں گے، کولڈ وار شروع کر دیں گے، اس کے بارے میں لوگوں کی ذہن سازی کریں گے، اور غیبتیں کر کر کے یوں سمجھیں گے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے اعمال ضائع کر لیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم تو نہیں دی، انہوں نے تو ہمیں کچھ اور تعلیم دی کہ ہم ایسے دشمنوں کو بھی معاف کر دیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ آج کاش ہمارے اندر یہ خلق آ جائے تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ کیوں آج ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں بھری ہوئی ہیں، حسد بھرا ہوا ہے، عداوتیں بھری ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ من کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا کی، اور جو امت کے اندر خلق آگے چل رہا ہے۔ ہم نام کے مسلمان بن گئے، ہم نے ان اخلاق کو اپنے اوپر ابھی لاگو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے اور ہمیں اتنا بڑا دل دے دے کہ ہم اپنے ساتھ برائی کرنے والے کو بھی معاف کر دیں، بلکہ اس کے ساتھ بھی اچھائی کا سلوک کر دیں۔ یاد رکھیں، آج دنیا میں مکینیکل کی جتنی مشینیں بنتی ہیں نا، تو ان میں کلیئرنس اور ٹالرنس کا فارمولا ہوتا ہے کہ شیفٹ اتنی موٹی ہوگی، اس پر بیئرنگ جو چڑھے گا تو وہ اس سے اتنا زیادہ سائز کا ہوگا، اگر وہ اس سے زیادہ سائز کا نہ ہو، پورا پورا سائز ہو، تو وہ شافٹ کے اوپر چڑھ ہی نہیں سکتا، مشین چل ہی نہیں سکتی۔ تو کلیئرنس ٹالرنس کا ہونا لازمی، اس کے بغیر مشین اسمبل نہیں ہو سکتی، مشین چل نہیں سکتی۔ بالکل اسی طرح جہاں انسانوں کی 6 فٹ کی مشین رہتی ہو، وہاں بھی کلیئرنس اور ٹالرنس کا ہونا ضروری۔ آج تو خاوند بیوی کو سپیئر نہیں کرتا، اور بیوی خاوند کو سپیئر نہیں کرتی۔ میرے پاس ایک کیس لایا گیا، ایک صاحب نے آ کے کہا جی فلاں لڑکا بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے. میں نے اس لڑکے کو بلا کے پوچھا بھئی اللہ کے بندے کیا بات بنی؟ کہنے لگا کیا کہوں، بس جو کہہ دیتا ہوں وہی کر دیتی ہے. اب یہ اس بچی کی برائی بن گئی، کہتے ہیں جی بس جو کہتا ہوں وہی کرتی ہے. یا اللہ، آپ جو چاہتے ہو الٹ کرے اس کا، کیا چاہتے ہو؟ بھئی جو کہتا ہوں وہی کرتی ہے. اصل میں چھوٹی موٹی کوئی بات ہوگی جس پر وہ طلاق دینے پہ تل گیا، اب وہ جسٹیفائی بھی نہیں کر رہا. آپ دیکھیے اتنی معمولی باتوں پر، جس کو زندگی کا ساتھی کہا، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ زندگی گزارو، ہم اللہ کی سفارش کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور اپنے گھر کے بڑوں کی نصیحتوں کو بھی ٹھکرا کر ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارا تو اس کے ساتھ گزارا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے اخلاق ہیں اور آج یہ ہماری مسلمانی بنی ہوئی. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، خاوند بیوی کی غیبتیں کرتا ہے، بیوی خاوند کی غیبتیں کرتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک ہم نے دیکھا جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی امام کی مقتدی حضرات غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. یا اللہ، ہمیں یہ رہنا کون سکھائے گا؟ ہمیں کون بتائے گا کہ آخر مل جل کر رہنے کے آداب کیا ہیں؟ کچھ تو دل کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے کی بھی غلطی کو معاف کر دیں. اپنا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم اگر پہاڑ جتنی بڑی غلطی کر لیں ہم کہتے ہیں سارے ہمیں معاف کر دیں، تو ہم تو سب سے معافی کے لیے طلبگار ہیں، اور دوسروں کی اگر ایک ذرے کے برابر غلطی ہو تو اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو بھئی ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور نبی علیہ السلام کے یہ اچھے اخلاق ہمیں اپنانے چاہیے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، تو ہمارے گھروں میں سکون ہوگا. ہم اللہ کے لیے بندوں کو معاف کریں گے، اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. حدیث پاک ہے ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء، جو زمین میں ہے تم ان پر رحم کرو گے، آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے. ہم بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر رحم ہو. یا ہم نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ ہم نے کبھی غلطی نہیں کی؟ نہیں. کون سا دن ہے غلطی نہیں کی؟ کون سا وقت ہے غلطی نہیں کی؟ سنیے اللہ رب العزت کو معافی کتنی پسند ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک رشتہ دار کو ماہانہ خرچہ دیتے تھے. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے بہتان باندھا، اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ وہ بھی ان باتوں کے اندر آ گئے، اور انہوں نے بھی سنی سنائی بات کسی اور کے سامنے نقل کر دی. جب صدیق اکبر کو پتا چلا کہ انہوں نے بھی بات آگے نقل کر دی، بڑا دکھ ہوا. یہ تو رشتہ دار تھا اور اس کو مہینے کا خرچہ بھی میں دیتا تھا، انہوں نے ایسا کیا، آج کے بعد خرچہ بالکل نہیں دوں گا. صدیق اکبر نے ارادہ کر لیا. اللہ کی شان دیکھیے، اللہ رب العزت نے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں آیتیں اتار دی، برات کی آیتیں اتار دی، تو اللہ رب العزت اس وقت صدیق اکبر کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، سبحان اللہ، جو صاحب فضل ہیں اور صاحب استطاعت ہیں ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ صدیق اکبر آئے سنتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا، جتنا خرچہ دیتے تھے انہوں نے دگنا خرچہ پھر دینا شروع کر دیا، میرے اللہ نے سفارش فرمائی. تو اللہ تعالی سفارشیں فرماتا ہے، میرے بندوں کو معاف کر دو، محبتوں کی زندگی گزارو. کیا ہم اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کر سکتے جبکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں الا تحبونا اَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ ہم میں سے ہر بندہ یقیناً چاہتا ہے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے تو ہم دوسرے لوگوں کو معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں۔ اس لیے لیلۃ القدر میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے چار بندوں کے، جن میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، دل میں عداوت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، ویر ہوتا ہے کسی کے بارے میں، اس کی لیلۃ القدر میں بھی اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ان محفلوں میں اللہ ہماری مغفرت فرما دے تو ہمیں جتنے لوگوں نے زندگی میں ہمارے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، آج ہم اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ان سب کو اللہ کے لیے معاف کر دے اور امیدوار رہیں اس کے بدلے قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں گے۔ حضرت اقدس خانوی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عورت سے کوئی غلطی ہو گئی، نقصان اتنا تھا، خاوند چاہتا طلاق دے دیتا، خاوند چاہتا سزا دیتا، جو کرتا وہ حق بجانب تھا، مگر اس نے دیکھا کہ بیوی نادم اور شرمندہ ہے تو اس نے اس کو معاف کر دیا، کوئی بات نہیں اللہ کی بندی ہے غلطی کر بیٹھی، معاف کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی اور یہ اس بندے کو خواب میں نظر آیا، اس نے پوچھا سناؤ کیا بنی، کہنے لگا اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوئی، رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع پر بیوی سے تمہارے غلطی ہو گئی تھی، تم نے اسے میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا، آج میں بھی تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے، اس کے بدلے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائیں گے۔ تو آج کی اس مجلس میں آپ 100% اپنے دل میں کہیں رنجش ہے، کہیں دل کے اندر کھوٹ ہے کسی کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی دل کے اندر ایسی کیفیت ہے، سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت سے مغفرت کے امیدوار بن جائیے، یقیناً اللہ تعالی مغفرت فرمائیں گے۔ ہمارے اکابر تو ایسے عمل کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، دوسروں کو معاف کر دینے والے کہ جن کو سن کے حیران ہو جاتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے کیسے عمل تیار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عثمان خیر آبادی رحمتہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بقالہ کی دکان تھی، ان کے پاس کوئی بندہ اگر کھوٹے سکے لے کے آتا، چاندی کے روپے ہوتے تھے، اور اگر وہ زیادہ چلتے اور پرنٹ گھس جاتا اور پڑھا نہ جاتا کہ یہ کتنا ہے، اس کو لوگ کہتے تھے یہ کھوٹا سکہ ہے، یہ کھوٹا سکہ دیکھ لیتے، سودا دے دیا کرتے تھے۔ ساری زندگی ان کا یہی عمل رہا، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو یہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس وقت اللہ سے دعا مانگنے لگے، اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو میرے اس وقت کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے، اے اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ آج ہم اپنے دل سے سب کو معاف کر دیں گے، اس کے بدلے میں اللہ سے ہم دعا مانگے، اللہ قیامت کے دن ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے۔ ہمارے اکابر اسی طرح معاف کر دیتے تھے اور بڑی عظمت والے لوگ تھے، حیران ہوتے ہیں ان کی باتوں کو سن کے۔ چنانچہ ایک میں واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ ایک بزرگ ہیں، جھج کا موقع ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھ کے گھر واپس جا رہے ہیں، ہاتھ میں ان کے تھیلا ہے، تھیلے کے اندر ان کے پیسے ہیں، سارا کچھ ہے، پونجی ہے۔ ایک نوجوان آیا اور اس نے وہ تھیلا چھینا اور چھین کے بھاگ گیا، اب یہ بوڑھے آدمی اس کے پیچھے کہاں بھاگتے، چنانچہ خاموش اپنے گھر کو چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب وہ نوجوان بھاگتا ہوا دور گیا تو تھوڑا آگے جا کر اس کا سر ایسا چکرایا کہ اسے کچھ نظر آنا بند ہو گیا، جیسے کئی مرتبہ یکدم بندہ بیٹھا ہوا اٹھے، سر چکراتا ہے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ نوجوان نے رونا شروع کر دیا، لوگوں نے پوچھا روتے کیوں ہو، کہنے لگا میں نے ایک بوڑھے میاں کے ہاتھ سے تھیلا چھینا، لگتا ہے انہوں نے بد دعا کر دی، اللہ نے میری بینائی سلب کر لی، مجھے ان کے پاس لے جاؤ، میں ان سے معافی مانگ لوں۔ چنانچہ لوگ ان کو لے کر اس جگہ پر آئے، وہاں وہ بوڑھے میاں تھے نہیں، قریب حجام سے پوچھا، اس نے بتایا اگلی نماز کے لیے پھر واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ انتظار میں بیٹھ گئے، جب وہ بڑے میاں اگلی نماز کے لیے وہاں سے گزرنے لگے، نوجوان کو بتایا گیا، نوجوان اٹھا، قدموں پر گر گیا، معافی مانگنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کی بد دعا سے میری بینائی چلی گئی۔ ان بزرگوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا، یہ کہتے ہیں معاف کیجئے، وہ کہتے ہیں معاف کر دیا تھا، ادھر سے اصرار ہے معاف کیجئے، وہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا تھا۔ ایک بندے نے پوچھا ان بزرگوں سے کہ آپ نے کیسے معاف کیا، یہ آپ کی ساری پونجی لے کے بھاگا، آپ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ مجھے ایک خیال آ گیا تھا، جس خیال کی وجہ سے میں نے معاف کر دیا۔ پوچھا کیا خیال آیا؟ کہنے لگے کہ میں نے علماء سے ایک مسئلہ سنا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کے اعمال حساب کے لیے پیش ہوں گے، جب تک حساب کتاب آخری امتی کا مکمل نہیں ہو جائے گا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو میرے دل میں خیال آیا یہ بندہ میرا تھیلا لے کر بھاگ گیا، اگر میں نے اسے معاف نہ کیا قیامت کے دن مقدمہ پیش ہوگا، اور جتنی دیر مقدمے کے فیصلے میں لگے گی اتنی دیر میری وجہ سے میرے آقا کو جنت سے جانے میں انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے معاف کر دیا، نہ مقدمہ پیش ہو نہ میری وجہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے، میں نے معاف کر دیا تھا۔ کاش اگر ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے تو ہم تو ہر غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ حوصلہ عطا فرمائے، دل عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگیں، اور جنہوں نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی کسی بھی موقع پر، زبان سے کی، عمل سے کی، اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہم آج کی اس محفل میں ان کو معاف کر دیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، اللہ کی رحمت ہوگی۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالی اس محفل میں شریک جتنے لوگ ہیں اللہ سب کی غلطیوں کو معاف فرمائیں گے۔ آواز جہاں تک جا رہی ہے، اگر وہ لوگ بھی اس عمل میں آج شریک ہو جائیں، رمضان کی دو راتیں اور رہ گئیں، اب دیکھ لیجئے کہ ہم کتنا اور مہلت ہے مانگنے کے لیے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے مچھلی پکڑتا ہے کوئی بندہ دریا کے کنارے پر اور دیکھتے دیکھتے مچھلی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، رمضان بالکل ایسا ہی تھا، آیا تھا بڑی امیدیں تھیں، پورا مہینہ ہے، ہم بڑی عبادت کریں گے، بڑے زور لگائیں گے، اب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ کیسے گزر گیا، ہم تو کر بھی کچھ نہ سکے، آگے دیکھتے ہیں تو دو دن باقی نظر آتے ہیں۔ میرے مولا اب ان دو دنوں میں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیے، ہمیں محروم نہ کیجئے گا، ان محفلوں میں بھی آ کر اگر ہم بخشش کے بغیر گھر واپس چلے گئے تو پھر ہماری بخشش کہاں ہوگی۔ اس لیے میرے مولا ہمارے لیے تو زندگی موت کے مسئلے کی مانند ہے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہوئی ہے کہ جس نے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اللہ آپ کے محبوب نے آمین کہی ہوئی ہے، کہیں اس آمین میں ہم بھی داخل نہ ہو جائیں، اس لیے معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ آج کی رات ہمیں معاف فرما دیجئے اور بخشا بخشایا اللہ ہمیں آج کی محفل سے اٹھا دیجئے۔ آپ کے ایک اشارے کی بات ہے اور ہماری زندگی کا معاملہ ہے، رب کریم ہم پر احسان فرمائیے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے، اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوهاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراوی کو قبول فرما، اور اس کے بدلے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما، قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری نصیب فرما، ان کے آتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، اور جنت میں ان کی معیت نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی اخلاق عظیمہ عطا فرما، اے اللہ ہم آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے پھرتے ہیں، آپ کے بندوں کے دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کے دل دکھاتے ہیں، بیوی کا دل دکھاتے ہیں، بچوں کے دل دکھاتے ہیں، اپنے دوستوں کے دل دکھاتے ہیں، میرے مولا ہمارے اوپر مہربانی فرما دیجئے، ہمارے ان قصوروں کو معاف کر دیجئے، اور آئندہ ہمیں اللہ اخلاق عظیم عطا فرما دیجئے، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، آج کس مجلس میں ہماری مغفرت فرما دیجئے، میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی وہ سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اے اللہ دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.